Varatıyla durun dedi ama Muhammed varım.
انسان اپنے خاندان کو بنائے گی فطرت کا حصہ ہے،
لیکن اسی فطرت کے حصے میں اس کی معنوی ترقی بھی شامل ہے. جیسے کہ پہلے دن آپ کی خدمت میں اصرار ہوا کہ خدا تعالیٰ 11 قسموں کے بعد کہا جائے کہ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها, اور اس سے پہلے ارشاد فرماتا ہے فألهمها فجورها وتقواها. تو جو ہماری معنوی ہدایت کے لیے ضروری ہے, ہمیں اس دنیا سے نکل کر ایک اور دنیا میں جانا ہے, کیا کام کر کے جانا ہے؟ تزکیہ نفس کے لیے, یہ ہمارا ہدف ہے. اس تزکیہ نفس کے لیے کیا چاہیے؟ ہدایت چاہیے. اس ہدایت کا ایک حصہ فطرت کے اندر رکھا ہوا, فطرت کے اندر رکھا ہوا. خدا فرماتا ہے ہم نے اس کو الہام کر دیا. تو اگر یہ صرف اتنا کرے کہ کچھ کرنے سے پہلے اپنے الہامی وجود سے پوچھ لے, اپنی فطرت سے پوچھ لے, یہ صحیح کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں, بہت حد تک اس کے لیے معاملے یہیں پہ واضح ہو جائیں گے. اور اگر کوئی اتنا کر دے تو باقی قرآن کا فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں, ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں, ہم یقیناً ان کو ہدایت دے دیتے ہیں. ہدایت مشکل نہیں ہے, ہم انسانوں نے اس کو مشکل بنایا ہوا ہے. اگر کوشش کریں تو یہ کام بہت ہی آسان بنتا ہے. اور اس کے بعد مولا کا ایک انتہائی نفیس فرمان ہے جو ہماری سمجھتے ہیں دنیا اور آخرت کی ساری مشکلات کو حل کر رہا ہے. ایک نفیس فرمان ابھی کرنا درس کر درود بھیجے گا محمد والا نہیں ہے جو اور کچھ چاہیے. بعض فرامین ایسے خوبصورت فرامین ہے, ہر فرمان کا ہے میرا فرمان اچھا ہے, لیکن اس پہ توجہ فرمائیے گا. مولا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان شروع میں ارشاد فرمائے کہ خدا تعالیٰ نے تین چیزوں میں رکھا ہوا ہے, اگر کوئی یہ تین چیزیں پوری کر لے ایک اور تین چیزوں کو خدا پورا کر دیتا ہے. خدا تعالیٰ نے تین چیزوں کو تین اور چیزوں میں رکھا. پہلی چیز ارشاد فرمائی فرمایا اگر کوئی انسان اپنے اندر سے اصلاح کر لے تو خدا اس کی تعریفوں کو لوگوں کی زبانوں میں ڈال دے گا. اچھا, آپ کو دوسروں سے احترام چاہیے یا نہیں چاہیے؟ چاہیے. دنیا میں کون ہے جس کو احترام نہیں چاہیے؟ اس احترام کو لینے کے لیے یا مثلا لوگ آپ کی تعریف کریں, انسانوں کے اندر ایک جذبہ ہے کہ لوگ مجھے بری نظر سے نہ دیکھیں, لوگ مجھے اچھی نظر سے دیکھیں, لوگ مجھے یاد رکھیں. اس کے لیے انسان کیا کرتا ہے؟ اس کے لیے تاج محل بناتا ہے, عمارتیں بناتا ہے, پیسہ خرچ کرتا ہے, بعض اوقات ظلم کرتا ہے, لوگ کی زندگیوں کو برباد کرتا ہے. کیوں کرتا ہے سب؟ کہتا ہے لوگ مجھے یاد رکھیں. یہ ساری محنت کرتا ہے کہ لوگ مجھے یاد رکھیں. امام فرمانا تم نے راستہ غلط سمجھا ہے, اگر لوگ تمہاری تعریف کریں اس کا راستہ یہ نہیں ہے. اس کا راستہ کیا ہے؟ فرمایا اپنے ضمیر اور اپنے باطن کی اصلاح کرو. خدا لوگوں کی زبان پر تمہاری تعریفوں کو جاری کرے گا. میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا, آپ نے اللہ بحثت کا نام سنا ہوگا؟ صحیح, یہ کوئی کلاس نہیں ہے کہ میں پوچھتا کتنے لوگوں نے سنا ہوا ہے ہاتھ کھڑا کرتے, لیکن کافی لوگوں نے سنا ہوا. صحیح, کبھی ملیں گے نہیں تو آپ کی زبان پہ ان کی تعریف کیوں آئی ہے؟ کیوں آئی بھئی؟ آپ ملے نہیں ہیں, آپ میں سے اکثر نے ان کی کوئی کتاب بھی نہیں پڑھی ہوگی, آپ میں سے اکثر نے ان کا کوئی درس بھی نہیں سنا ہوگا. آپ کی زبان پہ ان کی تعریف کیوں ہے؟ سنہری بات ہے کہ بھئی یہ کیوں ایسا ہو گیا کہ کسی انسان کی تعریف کئی ہزار کلومیٹر دور ایسے لوگوں کی زبان پہ جاری ہوئی ہے جن سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, کوئی تعلق ہی نہیں, پھر کیوں جاری ہوئی ہے؟ اچھا, یہ تعریف وہ تعریف بھی نہیں ہے. نعوذ باللہ تعالیٰ, میں بعض اوقات دنیاوی مثالیں دیتا ہوں تو تھوڑا سا تقدس کے خلاف ہونے لگتا ہے, لیکن دنیاوی مثال دیتا ہوں پھر بھی. مثلا قرآن مجید کا اسکول میں پڑھانے میں بڑے عجیب تجربے ہو جاتے ہیں. ایک دفعہ میں اسکول میں پڑھا رہا تھا تو وہاں میں نے بچوں سے کہا کہ دیکھو بیٹا, خدا مثال یہ تمہیں سکھاتا ہے کہ دیکھو اگر کوئی اللہ کے دین کے اوپر چلتا ہے تو خدا مثال اس کا احترام لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. کہا کہ سر بہت معذرت چاہتا ہوں، برا نہیں مانے گا، بچوں کے دماغ میں چیز آتی ہے نا، برا نہیں ہے، آپ اس کا جواب دینا چاہیے، معذرت چاہتا ہوں. اس نے ایک بندے کا نام لیا، میں آخر میں فیصلہ کرتا ہوں نہیں، مجھے ممبر بیٹھ کے اس کا نام نہیں دینا چاہیے. اس نے اس کا نام لیا، کہنے لگا سر وہ بھی تو اتنا مشہور ہے، اس نے تو اللہ کی کوئی بندگی نہیں کی. بس ہم کوئی فٹ بالر لے لو، کوئی گانے والا لے لو، کوئی ایکٹر لے لو، کہنے لگا وہ بھی تو بہت مشہور ہے، اس نے تو کوئی اللہ کی بندگی نہیں کی. تو پہلے تو اچانک مجھے لگا کہ یہ کیا کہہ گیا ہے بےچارا. پھر میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا دیکھو بیٹا ایک بات بتاؤ، اللہ کے رسول کا نام سنا؟ ہاں سنا. میں نے کہا ان کے نام پہ جان دو گے؟ کہ وہاں تھی. پھر میں نے اس کا نام لیا جس نے اس نام لیا تھا، میں نے کہا اس کے نام پہ جان دو گے؟ کہ میں جاننا میں جان مجھے کہ فوراً بچوں نے سمجھ لیا اس بات کو کہ ہاں یہ احترام ہے، وہ شہرت ہے. ان کے نام میں ایسا احترام ہے، 1400 سال کے بعد بھی کروڑوں لوگ ان کے نام پہ جان دینے کو تیار ہیں. اچھا آج جو دنیا میں مشہور ہے، اس کے نام پہ کتنے لوگ جان دیں گے؟ ایک بھی نہیں دے گا. آج اس کی شہرت ختم ہو جائے، ابھی جو آ رہا ہے مثلا کہاں کہاں آ رہا ہوگا، اتنا مشہور ہوگا کہ کچھ عرصے میں بوڑھا ہو جائے گا، کچھ کا پوچھنے والا ہوگا. یہ شہرت ہے، وہ احترام ہے. اب مولانا فرمایا ہے تم اپنے باطن کی اصلاح کرو، تم اپنے باطن کی اصلاح کرو، اللہ تمہاری تعریف کو لوگوں کی زبانوں میں ڈال دے گا. اس کے بعد فرمایا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ اپنے رابطے کو صحیح کر لو، خدا تمہارے احترام کو لوگوں کے سامنے ڈال دے گا. پہلے جملے میں فرمایا تھا اپنے باطن کی اصلاح کرو. باطن کی اصلاح کرو کیا مطلب؟ ممکن ہے میں دکھانے کے لیے بہت اچھا ہوں، باطن میں شاید اچھا نہیں ہوگا. بھائی میں دکھانے میں متقی پرہیزگار ہوں، لیکن جب میں تنہائی میں ہوتا ہوں، مجھے موقع ملتا ہے، پھر کیا ہوگا؟ یہ کسی کو کیا بتاؤں؟ فرمایا اپنے باطن کی اصلاح کرو، خدا تمہاری تعریف کو لوگوں کی زبان پہ ڈال دے گا. دوسرے جملے میں فرمایا خدا کے ساتھ رابطے میں اصلاح کرو. خدا کے ساتھ رابطے میں اصلاح کیسے ہوتی ہے؟ وہ یہ کہ میں خدا کی خاطر اپنی زندگی کی بہت ساری چیزیں چھوڑ دوں، بندوں کی خاطر نہیں، خدا کی خاطر. جب میں خدا کے ساتھ اپنے رابطے کو صحیح کرتا ہوں، تو امام فرماتے ہیں خدا تمہارے احترام کو لوگوں کے سامنے رکھے گا، لوگ تمہارا احترام کریں گے. تیسرا فرمایا تم آخرت کو صحیح کر لو، خدا تمہاری دنیا سنوار دے گا. تم آخرت صحیح کر لو. دیکھیے ہم لوگ کے ساتھ جو غلطی ہو رہی ہے، خدا نے تین چیزوں کو تین چیزوں میں رکھا ہے، ہمیں یہ تینوں چیزیں چاہیے، ہم وہاں نہیں ڈھونڈ رہے جہاں خدا نے رکھا ہے، ہم کہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں. ملے گا یا نہیں ملے گا؟ نہیں، خدا نے یہاں رکھا ہے، تم کہیں اور دیکھ رہے ہو. اچھا آپ یہ نہیں کہ اس بندے کو نہیں چاہیے، مثلا میری اچھائی لوگ ذکر کریں، ٹھیک ہے مجھے یہ خواہش نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر ایسا ہو تو مجھے برا نہیں لگے گا. لوگ میرا احترام کریں کہ مجھے برا نہیں لگے گا. اس کو لینے کے لیے لوگ پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں. تیسری بات کیا تھی؟ وہ یہ کہ مجھے دنیا سنوارنی ہے اپنی، تو دنیا کے لیے تو لوگ سب کچھ کر رہے ہیں، بندے مار رہے ہیں، جنگیں کر رہے ہیں، حکومتیں بناتے ہیں، ظلم کے ذریعے سے سارے کام کرتے ہیں اپنی دنیا بنانے کے لیے. امام فرما رہے تمہیں تینوں چیزیں چاہیے، لوگ تمہاری اچھائی کریں، لوگ تمہارا احترام کریں، تمہاری دنیا صحیح ہو جائے، تم خدا چکر ڈھونڈو، کہیں اور ڈھونڈو، یہاں ڈھونڈو. اور ایک اور مشکل ہے، جب ہم غلط جگہ ڈھونڈتے ہیں تو پھر ایک اور چیز ہوتی ہے جو ہمیں چاہیے، وہ تو نہیں ملتا، معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، ذلیل بھی ہونا پڑتا ہے، ذلت بھی آتی ہے. جو دنیا کے پیچھے گھومتا ہے اور لوگوں کو پتا ہے کہ یہ دنیا کے اوپر حریص ہے، دنیا کا لالچی ہے، اس کی عزت کرتے ہیں. سب اپنے دماغ میں سوچے بیٹھے ہوتے ہیں کہ آدمی پست ہے، آدمی پست ہے، کہ آدمی حقیر ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ہاں ظاہر ہی میں دیکھنے کے لیے تو شہرت نصیب ہوگی، لوگوں میں کمر کمر کر چکے ہوئے اس کے سامنے احترام کر رہا ہوں، لیکن اندر سے کچھ بھی نہیں ہوگا, کھوکھلا ہوگا. کیا نشانی ہے؟ یہ نشانی ہے ایک دن اس کو کمزور دکھاؤ لوگوں کے سامنے, پھر دیکھو کیا ہونے والا ہے. وہ جو بڑے بڑے تورم خان بنے ہوئے ہوتے ہیں دنیا کے اندر, چار لوگوں کے نام تو میں بھی لے سکتا ہوں پاکستان میں سے, ذرا سا ان کو کمزور کر کے دکھاؤ, پھر دیکھو جوتے مارنے والے کتنے لوگ کھڑے ہیں. جتنے لوگ جوتے مارنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے, یہ دنیا ہے بھائی. ذلیل بھی ہونا پڑتا ہے. امام فرما رہے ہیں, میں تیسری چوتھی دفعہ عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں ناش ہوتا ہے, کیونکہ ہمارے یہاں لکھنے لکھانے کا تو رواج ہے نہیں, پڑھنے کا رواج بہت کم ہے, صرف ایک سننا رہ گیا ہے. تو اس سننے کو یاد دلانے کے لیے طریقہ ہوتا ہے کہ دہرایا جائے. اب میں اس کو دہرا رہا ہوں. امام فرما ہے, تم اپنے باطن کی اصلاح کرو, خدا تمہاری تعریفوں کو لوگوں کی زبان پر رکھے. تم خدا کے ساتھ اپنے رابطے کی اصلاح کرو, خدا تمہارے احترام کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا. تم آخرت کی پرواہ کرو, خدا تمہاری دنیا کو سنوار دے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یہ حدیث خاص کر میں نے اپنی خدمت میں اس نے عرض کی کہ ہم ہدف کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ انسان کی زندگی کا ہدف کیا ہے, جو کہ تزکیہ نفس ہے. معاشرے کو کیا کرنا چاہتا ہے خدا, معاشرے کو عادل معاشرہ دیکھنا چاہتا ہے. ہم نے اس ہدف کے سلسلے میں بات کی, اور اس ہدف کے سلسلے میں پہلے دن ایک رکاوٹ بتائی, اور وہ رکاوٹ یہ تھی لوگوں میں کنسنٹریشن نہیں, توجہ نہیں دیتے, زندگی جو ہی گزرتی چلی جاتی. اب اس کو آپ کنسنٹریشن کی کمی بھی کہہ سکتے ہیں, اس کو آپ غفلت بھی کہہ سکتے ہیں, اس کو آپ نادانی اور جہالت بھی کہہ سکتے ہیں, یہ لوگوں کے اندر ہے. دوسری بات جو کل عرض کی وہ انسان کی دو کمزوریاں ہیں, اس کے اندر لالچ ہے, اس کے اندر خوف. یہ لالچ اور خوف کی وجہ سے اپنے ہدف سے پیچھے رہ جاتا ہے. آج مجھے ایک اور ہدف, ایک اور رکاوٹ آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے, اور اس رکاوٹ کو بیان کرنے کے لیے میں نے یہ حدیث آپ کی خدمت میں عرض کی. اور اس حدیث کا جو لب رباب نکلا وہ یہ نکلا کہ جو تمہیں چاہیے ہے وہ تو صحیح ہے, لیکن جہاں سے تم لینا چاہ رہے ہو وہ جگہ صحیح نہیں. اس کو ہم کیا کہیں؟ اس کو ہم یعنی یہ عمل کہ مجھے پتا چل جائے جو مجھے چاہیے مجھے کہاں سے لینا ہے, اس کو ہم حکمت کہتے ہیں. یہ حکمت ہے, یہ دانائی ہے, یہ اصل میں عقل مندی ہے. عقل مندی یہ نہیں ہے کہ میں 100 کے 500 کیسے بناتا ہوں. عقل مندی صرف یہ نہیں ہے کہ میں ایک عمارت کیسے کھڑی کرتا ہوں, 100 منزلہ ہے 200 منزلہ, یہ مہارتیں ہیں. عقل مندی کسے کہتے ہیں, دانائی کسے کہتے ہیں, جس کو قرآن کریم حکمت کہتا ہے. اور حکمت کیا چیز ہے اس کے اوپر بعد میں کبھی گفتگو کریں. حکمت یہ ہے زندگی کو سمجھو. اب یہ دیکھیے, اگر یہ چھوٹی سی درود بھیجے گا محمد, سہولت ملتی ہے وہ یہ کہ ہمیں یہ سہولت مل جاتی ہے کہ زندگی کے 10-12 سال سکون سے بغیر معاش کی جدوجہد کے کچھ پڑھ لیں. ہر ایک کو یہ نصیب نہیں ہو رہی. اب پتہ نہیں آپ اس کو بعض اوقات شاید سستی بھی کہیں گے, کچھ لوگ مذاق میں کہیں گے لوگ سست لوگ ہوتے ہیں, لیکن یہ ایک فائدہ ہوتا ہے ہم لوگوں کو مل جاتا ہے. مثلا ہم گھوم گئے 12 سال ایران میں رکے, اب اس میں فائدہ کیا ہوا, آپ کو سوچنے سمجھنے کے لیے ٹائم مل جاتا ہے کہ ذرا زندگی کے بارے میں سوچو. جب ہم واپس آ رہے تھے تو ہمارے سامنے چیلنج یہ تھا کہ یہ جو 12 سال سیکھا ہے یہ آزمائیں گے کب, دین کو کہیں آزماؤ تو صحیح. پھر مجھے کسی نے بتایا کہ یہ وہ چیز ہے جس کو کسی بھی دھات سے لگاؤ سونا بن جاتی ہے, آزماؤں گا یا نہیں آزماؤں گا, ایسی تھوڑی چیز میں رکھ لوں گا, پہلے چیک کر کے دیکھوں گا کہ سونا بناتی بھی ہے یا نہیں بناتی. تو میں نے 12 سال دین سیکھا. جب میں واپس آنے لگا تو میرے ایک دوست مجھ سے کہنے لگا تم پاکستان جا کے کیا کرو, تو میں نے اسے کہا کہ جو بعد میں کروں گا وہ تو بعد میں کروں گا, پہلے تو میں یہ کروں گا کہ جو میں نے 12 سال سیکھا ہے اس کو دیکھوں گا یہ صحیح ہے بھی یا نہیں, یہ کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. تو اس نے کہا کہ چلو ایک مثال بتاؤ, اینا یہی بات ہوئی کہ میں آپ کو مثال بتاتا ہوں. کہنے لگا چلو ایک مثال بتاؤ کیسے کرو گے. میں کہا تو وہ سادہ سی بات ہے، اللہ کے رسول نے بی بی کو تسبیح دی تھی، وہ آئی تھی اپنے والد گرامی کے پاس، انہوں نے کہا کہ مجھے تھکاوٹ ہوتی ہے، مجھے خاتمہ دے دے. اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، میں خاتمہ نہیں دیتا ہوں، میں تم کو خاتمہ سے بڑھ کے ایک چیز دوں گا. اور وہ خاتمہ سے بڑھ کر جو چیز اللہ کے رسول نے بی بی کو دی وہ تسبیح تھی، تسبیح تھی. تو میں نے کہا دیکھو تسبیح کا ایک معنوی اثر ہوگا، میں قبول کرتا ہوں، لیکن جو اس وقت بی بی نے کہا تھا وہ جسم کی تھکاوٹ تھی. ان کا کہا میں تھک جاتی ہوں، مجھے خاتمہ چاہیے تھا کہ کام ہو میرے ساتھ. اللہ کے رسول نے کہا میں تسبیح دیتا ہوں. اب مجھے ایک بات سمجھ میں آئی، تسبیح کو پڑھنے کے نتیجے میں میری تھکاوٹ دور ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، تجربہ کرو. آپ دیکھیں ایسے ہی کہہ رہے ہیں ہوتی ہے، آپ نے تجربہ کیا نہیں ہوتی، کیسے کہتے ہیں آپ نے ہوتی ہے، تجربہ کریں. کوئی مجھ سے کہہ رہا ہے بھائی رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھو، رزق بڑھتا ہے. چلو میں تجربہ کرتا ہوں. کوئی مجھے بتایا بھائی کتنے مہینے پڑھوں گا تو رزق بڑھے گا، کیسے پڑھوں تو رزق بڑھے گا، پہلے ساری شرائط پوچھ لیجیے گا. بھائی ایک اگر حکیم آپ سے کہتا ہے کہ مثلا فرض کرو ناریل کھاؤ یہ ہوگا، تو پہلے وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ ناریل کو کیسے کھانا ہے، کب کھانا ہے، کتنا کھانا ہے. تو اگر مجھے دین یہ کہتا ہے کہ یہ کرو یہ ہوگا، تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، میں تو طالب علم ہوں، میرا تو کام ہی لیب کے اندر بیٹھنا ہے، میری لیبورٹری ہے. اگر یہ کہتے ہو یہ ہوتا ہے تو میں ٹیسٹ کر کے دیکھتا ہوں. چلو ٹیسٹ کرتے ہیں. نماز کو پہلا پڑھو یہ ہوتا ہے، چلو پڑھو دیکھتے ہیں کیا جا رہا ہے. 10 منٹ کی نماز، 5 منٹ کی نماز. تو اس طرح ہم نے بہت ساری چیزیں ٹیسٹ کی ہیں دین کے اندر، اس کے بعد ہمیں سمجھ میں آیا کہ اچھا یہ ہوتا کیسے ہے، یہ سمجھ میں آ گیا. اب جو سمجھ میں آیا تو ہمیں ایک بات سمجھ میں آئی کہ یہ جو لوگ بےچارے بھاگتے پھر رہے ہیں نا، یہ اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں، یہ لوگ اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں، صحیح جگہ نہیں چل رہا ہے، ان کو کچھ اور کر لینا چاہیے. کیا کر لینا چاہیے؟ سب سے پہلے اب آپ کو میں لیب بنانے کا طریقہ سکھانا چاہ رہا ہوں، لیب بنانے کا طریقہ، لیبورٹری بنتی کیسے ہے، لیبورٹری ایسے بنتی ہے. سب سے پہلے آپ کو دین کے نام پہ کچھ سننے کو ملا ہے، سب سے پہلا کام یہ کریں، پہلے یہ دیکھیں یہ اوتھینٹک ہے یا اوتھینٹک نہیں ہے، مستند ہے یا نہیں ہے. ایسا ہو پتا یہ مستند نہیں تھی، میں 6 مہینے اس کے پیچھے لگا رہا، کیا فائدہ ہوا. سب سے پہلے تو دیکھو مستند ہے یا نہیں ہے، تو میں اس حدیث کے بارے میں کہتا ہوں کہ بھائی یہ مستند ہے، یہ مستند ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کیا کیا رہی ہے، بعض اوقات وہ کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے، ہم کچھ اور سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو دوسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ استناد کے بعد، مستند ہونے کے بعد یہ سمجھو اس میں کہا کیا ہے. اگر اب سمجھ میں آ گیا کہ کیا کہا ہے، تیسرا مرحلہ یہ ہے اس پر عمل کیسے ہوگا، اس پہ عمل کیسے ہوگا. مثلا بعض اوقات حدیث ہمیں ایک وعدہ دے رہی ہوتی ہے، ہم اپنے دماغ سے کچھ اور سوچ دیتے ہیں، ہم اپنے دماغ سے کچھ اور سوچ لیتے ہیں. اب میں ایک عجیب سی بات کروں گا، شاید بعض لوگوں کو ناامیدی ہو جائے. اگر حدیث نے مجھ سے کہا ہے کہ تمہارا رزق بڑھے گا، تو کیا یہ کہا ہے کہ بینک بیلنس بڑھے گا؟ یہ آپ کی سوچنے کی غلطی ہے کہ آپ نے رزق کو بینک بیلنس سمجھا ہے. جو دولت کام نہ آئے وہ دولت ہے، جو کمائی آخرت کے کام آئے وہ رزق ہے. دوبارہ اس کرتا ہوں، جو کمائی آخرت کے کام نہ آئے وہ دولت ہے، جو کمائی آخرت کے کام آ جائے وہ رزق ہے. میرا رزق 2 روپے ہے. اگر میں 20,000 کماؤں اور آخرت کے کام 50 روپے آئے تو میرا رزق زیادہ ہو گیا، اس سے زیادہ ہو گیا جو 50,000 کمانا تھا. ہمیشہ اس طرح دیکھیے گا. ریکارڈ بھی کیا دنیا کا بھی ایک معیار اس کا، آپ کی کمائی آپ کو سکون دے اس بات کی نشانی ہے کہ یہ رزق ہے، اور کمائی بے سکونی دے اس کا مطلب ہے یہ دولت ہے، یہ دولت ہے. کمائی نے سکون دیا یا نہیں دیا، सबसे इंपॉर्टेंट ये है। और सुकून कहां से मिलता है? अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मईन्नुल क़ुलूब, आगाह रहो कि दिलों को इत्मीनान तो बस अल्लाह की याद से होता है। ये रिस्क है। अच्छा, अब मैं समझ रहा था सूरह वाकिया पढ़ूंगा मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा। एक साल मैंने सूरह वाकिया पढ़ी, देखा बैंक बैलेंस तो वहीं का वहीं खड़ा। अब मैं खुदा से कह रहा हूँ, खुदा ये क्या हुआ, तूने तो ये कहा था, मैंने तो ये किया भी और फिर भी नहीं हुआ। नहीं भाई, वो कुछ और कह रहे हैं। सही है। तो आप पहले मरहले में सनद देख लें, बात मुस्तनद है या नहीं है। दूसरे मरहले में ये देखे ये कह क्या रहा है, इसने कहा क्या है। तीसरे मरहले में देखें इस पे अमल होगा कैसे, इस पे अमल कैसे होगा। रिवायत अपनी जन्नत में आज की चार दफा शायद हो गई होगी, पांचवी दफा इमाम ने फरमाया कि तुम अपने बातिन की इस्लाह करो, खुदा तुम्हारी तारीफों को लोगों की जबान पे जारी करेगा। सही रिवायत मुस्तनद है। पहला पार्ट समझ में आ गया, बातिन की इस्लाह करो। बातिन की इस्लाह क्या करो? जाहिर तो मुत्तकी नहीं बनो, बातिन पे बनो। लोगों के सामने जमा की इबादतें मत करो, जरा तन्हाई में पूछो इबादत में मजा आता है नहीं आता। बातें को सही करो, अंदर को सही करो, सिर्फ जाहिर जाहिर को सही करने से क्या फायदा। मसलन मैं नमाज पढ़ने में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन जाहिरी तलफ्फुज को सही करता रहूं, सही होना चाहिए, इसके बगैर नमाज खराब हो सकती है। लेकिन इससे बढ़कर यह है कि बातें में तवज्जो भी दे रहा हूं या नहीं दे रहा हूं। हर चीज की बातें को सही करो, बातें को सही करोगे इमाम फरमा रहे हैं लोगों की जबान पर तुम्हारी तारीफ खुद बहुत जारी हो जाएगी। दूसरी बात क्या थी? फरमाया खुदा के साथ अपने रबते को सही करो, खुदा की नाफरमानी मत करो, खुदा का एहतराम करो, खुदा की सत्तारियत से पूरा फायदा मत उठाओ। खुदा के साथ अपने रबते को सही करो, बंदों के सामने बंदों से खुदा तुम्हारा एहतराम करवा लेगा, वो करवाएगा। तीसरी बात क्या थी? आखरत की परवाह करो, तुम्हारी दुनिया को खुदा संवार देगा। अब हम दुनिया को संवारने के लिए तो सब कुछ करते हैं, लेकिन मुसीबत क्या है कि उसमें सब कुछ जाया हो रहा है। इमाम फरमाते हैं आखरत की परवाह करो, आखरत की परवाह। तो ऐसा नहीं मतलब मैं दोबारा हदफ की तरफ आ जाऊंगी। रिवायत इतनी अच्छी रिवायत है कि मैं इसमें जज्ब हुआ हूं, तो मैं देख रहे हैं तीन चार दफा बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ, फिर दोबारा यहीं पर पहुंच जाता हूँ। बहुत अहम रिवायत है। काश हमें समझ में आ जाए कि हमारी जिंदगी की कितनी बड़ी मुश्किल को हल कर रही है। और ये रिवायत तीसरा हिस्सा ऐनन वही है जो अल्लाह के रसूल से एक रिवायत बनती है। फरमाया अलैकुम बिल आखिरा तातिकद दुनिया साफरा, तुम आखिरत की परवाह करो, दुनिया जलील होकर तुम्हारे पास आएगी। तीसरा हिस्सा वही है, वो वही रिवायत है। तो इस तरीके से अब यहां से हम हदफ वाली बात के ऊपर दोबारा वापस आते हैं। हम सबको तकरीबन पता है हदफ क्या है, तकरीबन फितरत भी बताती है हदफ क्या है। सिर्फ एक मुश्किल है, अपने हदफ को गलत जगह पे ढूंढ रहे हैं। जो हमें चाहिए वो कहीं और है, हम कहीं और ढूंढ रहे हैं। इसमें हमारा नफ्स भी शामिल है, इस गलती में शैतान भी शामिल है, शैतान भी शामिल। मैं आपकी खिदमत में एक मिसाल अर्ज करता हूँ, दुनियावी मिसाल। दुरूद भेजो मोहम्मद वाले ये जो शैतान है, इसकी सबसे बड़ी महारत क्या है? शैतान की महारत क्या है? शैतान की इस पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ, इसकी स्ट्रेंथ किस चीज के अंदर है? हमारा खुला आश्कार दुश्मन है, उसके बावजूद भी शैतान की पैरवी बहुत ज्यादा है। शैतान का अगर ट्विटर अकाउंट होता तो उसके फॉलोअर बहुत होते, इतनी फॉलोइंग होती है उसे। जबकि खुला आश्कार दुश्मन है कि इसका पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ क्या है, काम कैसे करता है, इसके अंदर एक मुसीबत है, ताकत है इसके पास, वो क्या है? ये हमारे जमीर के अंदर जाकर ये देख लेता है हमें क्या चाहिए, इसको ये समझ में आ जाता है। मसलन इसको ये समझ में आ जाएगा कि ये जो साहब बैठे यहां बोल रहे हैं ना, इनकी वीकनेस पैसा है, इनकी वीकनेस शोहरत है, इनकी वीकनेस एहतराम है। शैतान हमारी वीकनेस को, हमारी कमजोरी को हमारे अंदर घुस के समझ लेता है। اس کے بعد جب ایک دفعہ ہم یہ سمجھ لیتا ہے تو پھر ہمیں ایسے دکھاتا ہے تم ہدف کے پیچھے چل رہے ہو، لیکن ہدف کو کچھ اور چیز میں تبدیل کر دیتا ہے. عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت، آپ سے ایک بات پوچھوں گا. فرض کریں میری ویکنس احترام ہے، دو آدمیوں سے احترام ملے اچھا ہے یا دس آدمیوں سے احترام ملے؟ دس سے ملے بہتر ہے یا ہزار سے؟ ہزار. اب میں ایک اور بات پوچھوں گا، صرف یہاں جو موجود لوگ ہیں ان سے احترام ملے اچھا ہے یا زمین و آسمان میں خدا کی جتنی مخلوق ہیں سب سے ملے؟ تو میں ان کو دکھانے کے لیے ریاکاری کیوں کروں؟ خدا کہہ رہا ہے میں زمین و آسمان کی تمام مخلوقات سے تمہارا احترام کرواؤں گا، صحیح؟ میں کیوں ظاہر کر رہا ہوں ان لوگوں کا احترام لینے کی؟ یہ شیطان نے کیا ہے. شیطان نے کیا کیا ہے؟ احترام میری قلبی خواہش ہے، میری فطری خواہش ہے، اس کو بھی پتا ہے کہ احترام اس کی خواہش ہے. اب بجائے یہ کہ میں عقل سے کام لوں کہ بھائی بندوں سے احترام مت لو، اللہ کے نظام سے احترام لو. یہ بندے چھوٹے سے ہیں، دوسری بات دیکھ ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. آپ خود تصور کریں، آپ کے اختیار میں ہے جو پیسہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اگر خدا چاہے گا تو کچھ بھی کروا لے گا آپ سے. حتیٰ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ کس کو محبت دیں کس سے نفرت کریں یہ آپ کے اختیار میں ہے، خدا چاہے گا جو چاہے گا کروا لے گا. آپ کے پاس ہے کیا ہے؟ میرے پاس کیا ہے؟ اگر میں سمجھ رہا ہوں کہ میں بول رہا ہوں ایک میں بیوقوف ہوں گا اگر نہیں سمجھ رہا. چھوٹی سی ایک بات دیکھیے گا، ابھی بھی احساس کر رہا ہوں، ایک زبان ہے چند سینٹی میٹر، زبان ہے چند سینٹی میٹر، چند سینٹی میٹر میں زیادہ کہہ رہا ہوں، چند ملی میٹر ہے، کٹ گئی نا میں گونگا ہوں. پتہ نہیں میں نے ہزاروں مجلسیں پڑھ لی ہوں گی مولانا کرم سے، لیکن چند ملی میٹر اگر میری زبان کی گوشت کٹ گیا میں گونگا ہوں، صحیح؟ اس پہ میں اکڑوں گی، میں مجلسیں پڑھ رہا ہوں، کتنی دیر لگے گی گونگا ہونے میں؟ کچھ بھی نہیں. ابھی اتنی طاقت میرے اندر نہیں کہ اگر میرے گلے میں کوئی پھنس رہا ہے تو میں اس کو نکال دوں، بے بس ہوں، کوئی چیز کھا لوں پی لوں اور میرا گلا بند ہو جائے مجھے سانس ہی نہیں آئے گا. میرے پاس کچھ نہیں ہے اصل میں، نہ آپ کے پاس کچھ ہے نہ میرے پاس کچھ ہے، تو میں احترام ان سے لوں یا اللہ کے نظام سے لوں؟ بھائی تبھی اسی بات عقل کی بات بھی کہہ رہی، کیونکہ ان سے احترام لے کے کیا ہوگا جن کے پاس خود کچھ نہیں ہے. اور اس کو میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں مجھے کہ بھائی میں نے تو نہیں دیکھا کہ کوئی بھکاری کسی دوسرے بھکاری سے بھیک مانگ لے. آپ نے دیکھا کبھی بھکاری کو بھی پتا ہوتا ہے کہ بھکاری سے بھیک نہیں مانگنی ہے، کسی اور سے مانگنی ہے، ہم بھکاری ایک دوسرے سے بھیک مانگ رہے ہیں. ہم سب بھکاری ہیں. آپ کہیں گے بھائی ہم بھکاری نہیں، ہم بھکاری نہیں، ہم خدا نے کہا ہو انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید، تم سب کے سب اللہ کے سامنے فقیر ہو اور خدا ہے جو غنی ہے. سبقی ہے. کیا کر رہے ہیں پھر ہم؟ عقل کیا کہہ رہی تھی؟ فطرت یہ کہہ رہی تھی احترام چاہیے. کس سے چاہیے احترام؟ دو سے چاہیے یا ہزار سے؟ ہزار سے چاہیے. ہزار سے چاہیے، پوری کائنات سے چاہیے، پوری کائنات سے چاہیے. تو پھر ان سے کیوں مانگ رہے ہیں؟ یہ شیطان کا کام ہے. ہمارے ہدف کو سمجھے گا، بجائے یہ کہ ہم صحیح ہدف پر جائیں ہمیں الٹے ہدف پہ لگا دے گا. اب ہم بیچارے الٹے ہدف پہ چلنے والے پورے خلوص کے ساتھ پوری طاقت توانائی کے ساتھ غلط چیز کے پیچھے چلتے رہیں گے، چلتے رہیں گے، چلتے رہیں گے. شیطان اتنا بدبخت ہے، جب ہم چل چل کے تھک جائیں گے زندگی ختم ہونے لگے گی، ہاتھ جھاڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے، کہتے جس کے پیچھے تم گئے تھے نا یہ کچھ بھی نہیں تھا، اور پھر خود مزے لیتا ہے کہ میں نے اس کو ذلیل کر لیا. اتنا خائن ہے کہ جب قیامت کے دن اس سے لوگ کہیں گے شیطان سے کہ ہم تیرے پیچھے چلے تھے کچھ تو ہمارے لیے کرے، تو کہہ رہا کہ میں نے تو تمہیں بہکایا تھا، چلے تو تم خود تھے. قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے. اب یہ دنیا میں بھی احساس ہوتا ہے انسانوں کے, قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کسراب بقیت یحسبہ الظمآن ماء, لوگ چلتے رہتے ہیں ایسے سراب کے پیچھے جس کو یہ لوگ پانی سمجھ رہے ہوتے ہیں. یہ پانی ہوتا نہیں ہے, یہ صرف سراب ہے, یہ اس کا کام ہے, یہ ہدف کو ہٹا دیتا ہے, غلط ہدف کو اس کی جگہ بٹھا دیتا ہے. دنیا کے انسان ناز کر رہا تھا بھائی سکون چاہیے, ہاں سکون چاہیے. اچھا ہمارے جو بچے ہیں بہت سارے بچے وہ سکون کس میں ڈھونڈ رہے ہیں, اگر میوزک چل رہا ہو تو مجھے سکون ملتا ہے. اچھا اب اس سے کوئی پوچھے بیٹا صحیح بات بتاؤ, اگر خدا کو یہ پتا ہوتا کہ میرے بندوں کو صحیح سکون میوزک میں ملے گا تو وہ حرام کرتا؟ میں ایک مثال دیتا ہوں, ایک مثال دیتا ہوں, اللہ بہجت نے بھی ارشاد فرمائی تھی, ظاہر ہے کہ ہم نے وہیں سے سیکھا. انہوں نے مثال فرمائی کہنے کی کہ بھائی فرض کرو دو راستے, آپ توجہ فرما رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین, آپ کی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے چونکہ اتنی دیر ہو گئی آپ توجہ دے رہے ہیں, مجھے پتا ہے 10-15 منٹ سے آپ کا دماغ ایک جگہ کنسنٹریٹ کرے معجزہ ہو جائے گا.
پیاس لگتی ہے پانی میری پیاس بجھاتا ہے کیا خدا
بارے پانی حرام کیا؟ نہیں, اس کو پتا ہے پانی ان کے لیے اچھا ہے, کہتے جاؤ پیو تو مشکل ہے کیا, کلو اشرب کھاؤ پیو مسئلہ ہی نہیں. جو ہمارے لیے اچھا تھا وہ خدا ہمیں کیوں روکے گا؟ یہ شیطان کا کام ہے کہ وہ صحیح ہدف کو اٹھاتا ہے, دوسرے کو ڈال دیتا ہے. اب بیچارہ وہ جوان جو سکون کی تلاش میں ہے اور شیطان نے اس کو سمجھا دیا کہ بیٹا سکون جو ہے نا وہ میوزک میں ہے, وہ بیچارہ مشکل میں پڑ گیا. ایک اور کو سمجھا دیا ہے کہ سکون فحشا میں ہے, فحشا دیکھ دیکھ کے بیچارہ برباد ہو رہا ہے, اس کی زندگی تباہ ہو رہی ہے, اور وہ کیا سمجھ رہا ہے اس میں مجھے مزہ ملنے والا ہے. بیٹا اگر اس میں مزہ ہوتا, فحشا کا مطلب ہوتا ہے بری چیزوں کو دیکھنا, ولگرزم جس کو ہم لوگ کہتے ہیں, اگر اس میں مزہ ہوتا خدا کیوں روکتا؟ کیا کرے گا روک کے؟ اچھا اگر تم دیکھو یا نہ دیکھو خدا کو کچھ ملنے والا ہے, دیکھو کیا ملنا ہے. یہ شیطان کا کام ہے, غلط چیزیں دکھا دیتا ہے ہم لوگوں کو, اور ہم بے وقوف بن جاتے ہیں شیطان کے ہاتھ پیچھے چلنے لگتے ہیں. تو میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, دین میں بھی یہی ہوتا ہے. ایک دین خدا نے دیا ہے, ایک دین کو ہے جو ہم اپنے دماغ سے بناتے ہیں. ایک دین خدا ہمیں دیتا ہے, کہتے ہیں یہ دین لے کے چلو, اس میں کامیابی کامیابی ہے, اس دین پہ چلو, اس میں کوئی مشکل نہیں, تمہاری ساری مشکلات حل ہو جائیں گی. شیطان کو ایک اور بات پتا ہے, اس پہ ذرا اور غور فرمائیں. شیطان کو ایک بات پتا ہے, اگر وہ ہمیں یہ کہتا دین نہ لو, دین ختم کر دو, اس کو پتا ہے ہم یہ نہیں کریں گے. کیوں؟ دین ہماری فطرت کا حصہ ہے. شیطان کو بھی پتا ہے, میں نے بتایا تھا کہ وہ اندر جا کے سب کو جان رہا ہوتا ہے. تو شیطان کو پتا ہے کہ دین ان کی فطرت کا حصہ ہے, دین سے جو سکون ملنا ہے وہ ان کی فطرت کا حصہ ہے. تو کچھ لوگوں کو تو بے دین بنانے میں کامیاب ہو جائے گا, بیچارے لڑ لڑ کے مر جائیں گے. کچھ لوگوں سے کہے گا تمہیں دین کے نام پہ جو سکون چاہیے تھا نا, وہ میں کہیں اور سے بھی دلا سکتا ہوں. کہاں سے دلائے گا؟ جو میں نے مثال دی, میوزک سے دلائے گا, اور مثالیں بھی عرض کروں, آرٹس, لٹریچر. آپ یقین فرمائیے جو آرٹس اور لٹریچر کے اوپر اتنا اصرار ہے بعض معاشروں کے اندر, یہ کیوں ہے؟ ان بیچاروں کے نفس کو اندر سے سکون چاہیے, دین کاٹ چکے ہیں, دین نکال چکے ہیں, اب سکون کہاں سے ملے گا؟ یہ بیچارے جائیں گے ٹھنڈ راتوں کے اندر, آرکیولوجسٹ بنیں گے, زمینوں کو کھودیں گے, کس چکر میں؟ شاید اس سے سکون ملنے والا ہے. آرٹ گیلریز میں گھومتے رہیں گے, شاید اس سے سکون ملنے والا ہے. میوزکس کے پیچھے جائیں گے, شاید اس سے کوئی سکون ملنے والا ہے. یوگا کے پیچھے جائیں گے, پتہ نہیں کون کون سے اپنے دانش میں مسٹیسزم کے پیچھے جائیں گے, شاید اس سے سکون ملنے والا ہے. نہیں ملنے والا, خدا کو پتا ہے کہ نہیں ملنے والا. قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے نہیں ملے گا. اب شیطان کیا کر رہا ہے؟ لگائے جا رہا ہے بیچاروں کو, بھیجے چلے جا رہا ہے. ہم لوگ جا رہے ہیں بیچارے. اچھا جب کسی کو دیکھتا ہے بے دین بنا سکتا ہے, اسے بے دین بنا دیتا ہے. کسی کو دیکھتا ہے جو دین کا سکون چاہیے, اس کو چلو کہیں اور بھیج دیں, میوزک فلاں فلاں, ان کو بھیج دیا وہاں پر. اچھا کچھ کو دیکھتا ہے کہ نہیں, یہ دین سے دست بردار نہیں ہوں گے, تو انہیں کیا دیتا ہے؟ انہیں ایک جعلی دین پکڑا دیتا ہے, جو ابھی تک دین کے نام پہ محنت کرو. ابھی آپ غور سے دیکھیں اس دنیا کے اندر, یہ جو ہمارے پاس داعش نام پر فینومینا آیا ہے, یہ کیا ہے؟ ان میں سے بہت سارے لوگ اپنے دانش میں دین کی خدمت کر رہے ہیں, ان میں بہت سارے لوگ بیچارے اپنے دانش میں دین کی خدمت کر رہے ہیں. اور جو دین کی خدمت کر رہے ہیں اس کی بات کیا کر رہے ہیں؟ جو شیطان کی بدترین خدمت ہو سکتی ہے وہ سب کر رہے ہیں, جو شیطان کی بدترین خدمت ہو سکتی ہے. اب میں آپ سے ایک اور بات پوچھ رہا ہوں, اللہ کے رسول کے زمانے میں جو لوگ بت پرست تھے, سارے کے سارے جعلی تھے یا کچھ بیچارے خلوص سے بت پرست تھے؟ کچھ خلوص سے بت پرست تھے. کیا نشانی ہے؟ یہ دیکھو کتنے بت پرستوں میں سے مسلمان بن گئے تھے. اگر یہ سارے جعلی ہوتے, سارے مصنوعی ہوتے, سارے کے سارے خود غرض ہوتے, ان میں سے کسی ایک کو بھی مسلمان نہیں بننا چاہیے تھا. یہ کیوں بت پرستی سے نکل کر مسلمان بنتے رہے؟ یہ بیچارے سمجھ رہے تھے کہ یہ واقعا دین ہے, یہ شیطان کا کارنامہ ہے. وہ بیچارے دین مانگ رہے تھے, اس نے کو اس میں شیطان کا فائدہ کیا ہے؟ شیطان کا فائدہ کیا ہے؟ ایک اور پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، دین کے اندر ایک اٹریکشن ہے، ایک جذابیت ہے، دین کے نام پر انسان وہ قربانیاں دیتا ہے جو بے دین کے نام پہ نہیں دیتا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا دین کے نام پہ جنگیں ہوئی ہیں، دین کے نام پہ جنگیں ہوئی ہیں، ایک تو یہ کہ جو دین کے نام پہ جنگیں ہوئی ہیں تو جو مرے ہیں بہت تھوڑے ہیں، جو بے دین کے نام پہ جنگیں ہوئی ہیں اس میں مرنے والوں کی تعداد دسیوں گنا زیادہ ہے۔ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، پہلی جنگ ایسی ہوئی کہ دین کے نام پہ تھی یا ملک کے نام پہ تھی؟ ملک کے نام پہ تھی۔ دوسری جنگ عظیم ہوئی دین کے نام پہ تھی یا ملک کے نام پہ تھی؟ ملک کے نام پہ تھی۔ ان دونوں کے مرنے والوں کو جمع کرو، تاریخ بشریت میں جنگ میں اتنے نہیں مرے لوگ جتنے دو میں مرے، اور یہ دین کے نام پہ نہیں تھی، یہ ملکوں کے نام پہ تھی۔ اگر کسی بچے کو شبہ ہے نا تو آج ہی جا کے کسی نیٹ وغیرہ کے اوپر سرچ کر دے دونوں جنگوں میں مرنے والوں کو جمع کرے، دیکھیے کتنے کروڑ بنتے ہیں، یہ کتنے کروڑ بنتے ہیں۔ اور اس کے بعد مجھے پتا ہے پوری تاریخ اسلام کی جنگوں میں کتنے لوگ مرے، کچھ بھی نہیں ہے، فرکشنز بھی نہیں ہے اس کا، فریکشنز بھی نہیں ہے، کسری بھی نکالو تو نہیں ہے، وہ اتنے لوگ بے دین کے نام پہ مرتے ہیں۔ لیکن اگر دین کے نام پہ مرتے ہیں، مثلا کوئی ہمیں کہے داعش وغیرہ فلا فلا، اس کی وجہ یہ ہے لوگ دین سے عشق کرتے ہیں، جب ان کو مصنوعی دین مل جاتا ہے یہ اس کے پیچھے بھی اسی طاقت سے چلتے ہیں، اسی طاقت سے چلتے ہیں بےچارے۔ تو یہ بےچارے اپنی دانش میں دین کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، در حقیقت شیطان کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں۔ اچھا اب آپ مجھ سے ایک سوال کر سکتے ہیں، وقت بہت کم ہے لیکن یہ سوال ضروری ہے اس موقع کے اوپر پوچھنا۔ آپ کہیں گے بھائی اس میں ان بےچاروں کی کیا غلطی، شیطان نے ان کو لگا دیا یہ چلنے کے لیے؟ نہیں، ایسا اتنا آسان بھی نہیں ہوتا۔ خدا نے جو دین دیا ہوتا ہے اس میں کچھ چیزیں اتنی واضح بولی ہوتی ہیں، اگر کوئی انہیں کو پکڑ لے کبھی غلط دین نہیں لے گا، واضح پکڑ لے۔ مثال کے طور پر کوئی بھی قرآن کریم پڑھے اور قرآن کریم پڑھ کے بتائے بندہ مارنا خدا کے نزدیک کیسا ہے، انسان مارنا خدا کے نزدیک کیسا ہے، قرآن کریم پڑھ لے فوراً اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ بھائی جان اور عزت خدا کے نزدیک بہت بڑی چیز۔ اب ایک آئے بے وقوف دین کے نام پر تو ان لوگوں کی جانیں لے رہا ہے، دین کے نام پہ لوگوں کی عزتوں سے کھیل رہا ہے، پھر کہے کہ میری غلطی نہیں ہے میں دین کے نام پہ کر رہا ہوں۔ اس نے تیرے پاس عقل نہیں تھی، وہ جو خوارج کا معاملہ ہے وہ میرے اور آپ کے سامنے ہے، انتہائی دیندار ہیں، کوئی آدمی سیب توڑ رہا ہے تو بول رہا ہے دیکھ سیب مت توڑے کسی اور کے باغ کا ہے، پیچھے چار بندے مار کے آئے، بیچاری حاملہ خاتون کے پیٹ کو چاک کر کے بچے کو باہر نکالا تھا، یہ کر کے آیا تھا اور سیب کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہہ رہا کسی کے باغ کا ہے اس میں سے سیب مت توڑ۔ تو تجھے سیب تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو تم نے بچے کو ذبح کیا ہے اس کا کیا ہوگا؟ تو اگر کوئی ذرا سا بھی اپنی عقل کو استعمال کر دے غلط دین پہ نہیں جائے گا، کہ عقل کو استعمال نہیں کرتے تھے۔ عزیزان محترم، میں آپ کی خدمت میں جو تفصیل سے عرض کیا وہ کیا ہے، آپ اپنی زندگی میں ہدف چیک کرتے رہیے گا، جس چیز کے پیچھے آپ جا رہے ہیں یہی وہ ہے جو خدا نے کہا یا شیطان نے دھوکہ دے دیا؟ آپ دین کے نام پہ جو کچھ کر رہے ہیں، اب دیکھیں میں معذرت کے ساتھ ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد والے سوچ رہے تھے کہ اگر ان میں سے کوئی بچ سکتا ہے تو بچ جائے۔ یہ دین ہے۔ اب میں کل آپ کی خدمت میں تھوڑا سا اس کے اوپر اور عرض کروں گا کہ آپ اور میں بہت ہوشیاری دکھائیں. میں کیوں اتنا زیادہ اصرار کر رہا ہوں آپ کے سامنے 50 منٹ ہو گئے اس موضوع کے اوپر بات کرتے ہوئے؟ وہ اس لیے ہم جیسے جیسے امام کے ظہور سے نزدیک ہوتے جائیں گے انشاءاللہ، درود بھیجے گا محمد علیہ وسلم، فتنوں کا زمانہ بڑھتا جائے گا. آپ اور میں زیارت بھی پڑھتے ہیں، الامان 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 من فتنة الزمان. اب آپ لوگ ظاہر اس کو فتن الزمان بھی کہتے ہیں، فتن جمع ہوتا ہے، فتنہ مفرد ہوتا ہے. تو امام سے کہتے ہیں مولا ہمیں پناہ دے پناہ دے پناہ دے زمانے کے فتنوں سے. اچھا فتنہ کسے کہتے ہیں؟ فتنہ اس حالت کو کہتے ہیں جب حق اور باطل پتہ نہ چلے، نہیں پتا چلتا حق کیا ہے باطل کیا ہے. انسان گمسم حیران پریشان چاہتا ہے حق کی پیروی کرے، پتہ ہی نہیں حق کیا ہے، پتہ نہیں باطل کیا ہے. اس حالت کے لیے ہم اپنے امام سے کہتے ہیں مولا پناہ دیتے ہیں، اس حالت سے پتہ نہ چلے حق کیا ہے، پتہ نہ چلے باطل کیا ہے. اچھا جیسے جیسے آپ ظہور سے نزدیک ہوتے جائیں گے فتنے بڑھیں گے یا کم ہوں گے؟ بڑھیں گے. اب میں ایک اور بات پوچھوں گا، یہ جتنے فتنے آئیں گے وہ یہ کہہ کے آئے گا کہ میں بے دین ہوں؟ نہیں، دین بن کے آئے گا. جتنے بھی فتنے آئیں گے زیادہ تر دین بن کے آئیں گے. کیوں؟ لوگوں میں جس چیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اسی کا جالی بناتے ہیں. فرض کرو ایک پروڈکٹ کی ڈیمانڈ ہے تو جالی کس کا بنے گا؟ جس کی ڈیمانڈ ہے. جس پروڈکٹ کی ڈیمانڈ نہیں ہے اس کی کاپی کون بنائے گا؟ اس کا اصلی نہیں بک رہا تو تمہاری کاپی کہاں بکے گی؟ جس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کا جالی بنتا ہے. تو آج کے زمانے میں دین کی ڈیمانڈ ہے، لوگوں کے اندر ڈیمانڈ ہے. چونکہ دین کی طلب ہے مصنوعی بھی دین پہ ہی بنے گا، اسی پہ بنے گا. اچھا لڑائیاں کس پہ ہوں گی؟ دین پہ بے دین پہ؟ دین پہ. اب ایک بات سوچو بھائی، بہت سارے اسلامی ملک ہیں وہاں فرقواریت نہیں ہے، فرقواریت نہیں ہے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہاں پہ ڈیموگرافک جو ہے آبادی کا جو تناسب ہے وہ ایسا ہے کہ وہاں فرقواریت نہیں ہو سکتی. ایک وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر لوگوں میں دین کی طلب ہے، یہ بیچارے دیندار ہیں اپنی جڑوں میں، اس لیے یہاں پہ قبالیت جاتا ہے. آپ ترکی چلے جائیں وہاں پہ بھی دین کی طلب ہے، اتنی شدت کے ساتھ نہیں ہے جتنا پاکستان کے اندر ہے. پاکستانی عوام اچھی عوام ہے اس اعتبار سے، اس لیے ان کو دین کے نام پہ دھوکہ دیا جاتا ہے، یہاں پہ قبالیت بنائی جاتی ہے. چلو وہ تو بنائی تھی، جو عرض اور جسارت کر کے آپ کی خدمت میں کل بھی عرض کروں گا، تھوڑا سا عرض کروں گا، وہ تو بنائی تھی فرقہ واروں کے نام پہ، فرقہ واریت کے نام پہ فرقے. اب جو ہمارے اندر ہو رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ بھی وہی ہے، یہ بھی وہی ہے. ایک دین ہے، ایک مکتب ہے، مذہب ہے، اس کی ڈیمانڈ بنی ہوئی ہے. جن کو یہ پسند نہیں ہے انہوں نے یہی کرنا ہے، ہمارے دینی جذبات سے کھیلنا ہے. اچھا اس کھیلنے کے لیے کیا کریں گے؟ ایک دن ایک جملہ چھوڑیں گے، قوم آدھی آدھی ہو گئی، پھر ایک اور جملہ چھوڑیں گے، وہ جو آدھی آدھی ہوئی تھی نا، اب ایک چوتھائی ایک چوتھائی ہو گئی، پھر ایک اور جملہ چھوڑیں گے، جو چار ہوئے تھے وہ آٹھ ہو گئے. وہ چھوڑتے رہیں گے. لوگوں میں دین کی ڈیمانڈ ہے، لوگ بےچارے ان جملوں کے اوپر لڑتے رہیں گے ایک دوسرے سے. کل مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے اس کا مقابلہ کیسے ہوتا ہے، کل میں عرض کروں گا. ابھی جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اتنا تکلیف دہ ہے، اگر سوچے انسان جو کچھ ہو رہا ہے اتنا تکلیف دہ ہے. اب ذرا تصور کیجیے گا، چند منٹس ہیں آپ کی خدمت عرض کرتا ہوں. ایک قوم، ہمارے بھائی لوگ، ہمارے چاہنے والے، ہمارے دوست احباب، ہمارے ہم مذہب، ہمارے ہم مکتب بمباریوں کی زد میں ہے، ظالموں سے لڑ رہے ہیں، صحیح ہے، ان بیچاروں کی روزانہ جانے جا رہی ہیں، ان کا ملک تباہ و برباد ہو رہا ہے، نبیوں کی بات کر رہا ہوں، ہم ایک دوسرے کا گریبان تھامے کھڑے ہیں کہ مجھے، میں نے تجھے مارنا ہے. صحیح ہے، میں سوچتا ہوں بیچارہ یمنی سنے گا کہ پاکستان کے شیعہ ایک دوسرے سے کس بات پہ لڑ رہا ہے، تو وہ یہ کہے گا کہ چلو میں تو دشمن سے لڑ کے مر رہا ہوں، تم پاگل کون ہو؟ یونانی ہمارا بھائی ہے، وہ کہے گا میں اسرائیل سے لڑ رہا ہوں، دنیا کے غاصبوں سے لڑ رہا ہوں، دنیا کے کافروں سے لڑ رہا ہوں، تم کس سے لڑ رہے ہو؟ ایک دوسرے سے لڑ رہا ہوں. یہ دین ہے، یہ فتنہ ہے جو ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے. کل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا فتنے کی حالت میں کرنا کیا ہوتا ہے. یہ جو ہماری قوم ہے بیچاری، یقین فرمائیے اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے میں اپنی قوم کی برائی کرنے والا ہوں، میں قسم کھانے کو تیار ہوں، میرے سامنے پاکستان کے بارے میں، پاکستانی قوم کے بارے میں، پاکستان کے شیعوں کے بارے میں میں باہر جاتا ہوں، کوئی ایک جملہ بولتا ہے نا میں اس کا مقابلہ کرتا ہوں. کیا تو تم کو نہیں پتا ہماری قوم کتنی اچھی ہے؟
ماشاءاللہ.
اور میں اس کے اوپر اندر سے اعتقاد رکھتا ہوں ہماری قوم اچھی قوم ہے. اسی خاطر یہ دشمنیاں ہو رہی ہیں، اسی خاطر یہ فتنے آ رہے ہیں بچاروں کے اوپر. آپ کو ہمیں دین کے اندر جو عشق اور محبت ہے اس کو باقی رکھنا ہے، اس کو توڑنے کے لیے سب آیا ہے. چونکہ ہم اور آپ دین کے چاہنے والے ہیں، ان کو پتا ہے ان کے دلوں سے دین کو ختم کرنا ہے، تو ان کو نعوذ باللہ تعالیٰ دین سے تھکانا پڑے گا. یہ تھکانے کے لیے ہم یہ حرکتیں کر رہے ہیں. اب آپ الحمدللہ رب العالمین دیکھیے، جب داعش کی بات آئی تھی تو میں نے کہا تھا کہ بھئی یہ لوگ بندے مار رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دین ہے، جبکہ دین ہے خدا کہتا ہے تھوڑی سی عقل سے کام لے لو، قرآن پڑھ لو، انسان کا خون محترم ہے، انسان کا خون محترم ہے. دیکھیے اب میں آپ سرچ کروں گا، تھوڑی سی عقل سے کام لے لو، قرآن پڑھ لو، یہ بتاؤ اختلاف اچھا ہے یا اتحاد اچھا ہے؟ تھوڑا سا عقل سے کام لے لو. بات بات پہ کیوں دس لوگ بات؟ جس کو ہاتھ لگاؤ لگتا ہے جیسے بم ہے پھٹنے کو تیار ہے. کیا مصیبت آئی ہے! تم کو پتا ہے کہ یہ فتنوں کا زمانہ ہے، تم کو پتا ہے کہ دشمن کھیل رہا ہے، تمہیں معلوم ہے دشمن تمہاری صفوں کے اندر پروپیگنڈا مچا رہا ہے، تمہیں معلوم ہے ہم حساس وقت پہ کھڑے ہیں. چند دنوں میں پوری دنیا اربعین کا چہلوں کا معجزہ دیکھنے والی ہے. پوری دنیا سے مومنین تیاری کر رہے ہیں اربعین پر پہنچنے کے لیے. وہ پتہ نہیں ساری جدوجہد کر رہے ہیں کہ ہم مولا کے روزے پر اربعین پہ پہنچیں گے، شان و شوکت دکھائیں گے. اور ہمارا پاکستان کا شیعہ اس بات پہ کھڑا ہے کہ میں تیرے ہی ربان پکڑ لوں. ارے بندے خدا، تمہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اربعین سے اتنا نزدیک لا کے فتنا کیوں کھڑا کیا گیا؟ اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ بھائی کتنا آسان ہے دشمن کے لیے کام کرنا، اور وہ کر رہے ہیں اور ہم بیچارے مرے جا رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اتنا ہی احترام کر لو کہ اربعین آنے والا ہے، تھوڑا سا معاملے کو دبا لو، کم سے کم اربعین تو عزت و سکون کے ساتھ گزرے. ابھی بجائے یہ کہ ہم پوری دنیا کو دکھائیں کہ دیکھو آل بیت کے چاہنے والے کربلا کے اندر کس شان و شوکت کے ساتھ جمع ہونے والے ہیں، بجائے یہ کہ ہم یہ دکھاتے واٹس ایپ سوشل میڈیا پہ ہمارا شاید 60-70% فلو ایک دوسرے کے خلاف بک بک کرنے پر ہے. اس کو ڈسٹریکشن نہیں کہتے، اس کو ہدف سے منحرف ہونا نہیں کہتے. بجائے یہ کہ میں اور آپ سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا کے اوپر اپنے ذہن، اپنے جسم کی طاقت استعمال کرتے سید الشہداء کے پرچم کو اٹھانے پر کہ بھئی اربعین آ رہا ہے پوری دنیا کو ہم نے دکھانا ہے، اس کے اوپر استعمال کرتے. ہماری ساری طاقتیں اس بات کے اوپر لگی مجھے دوسرے کو شکست دینا ہے، اور دشمن نے ہمیں لگا دیا. عزیزان محترم، جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ کہ بھئی ہمیں اس سے زیادہ آفتمند ہونا چاہیے. ابھی مجھے احساس ہے کوئی مجھ سے کہے گا تم بے حس بنا رہے ہو، تم یہ کر رہے ہو، تم وہ کر رہے ہو. بندہ خدا، میں بے حس نہیں بنا رہا ہوں، میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں ہماری ایک بڑی مصلحت سامنے کھڑی ہے، اس کا خیال کرو. ابھی یہ جو ماہ محرم ہے یہ لوگ کھیلتے ہیں ہم سے ہر سال. یقین فرمائیے اگر ہمارے پاس ایسے کوئی ادارے ہوتے सोशल मूवमेंट के एनालिसिस करते तो वो एनालिसिस करके बताते कि पहली मुहर्रम से लेकर 8 रबीउल अव्वल तक कितनी साजिशें सोशल मीडिया पे आती हैं जानबूझकर, क्योंकि ये हमारा पीक टाइम है, क्योंकि ये हमारी ताकत का टाइम है, क्योंकि ये दुनिया को दिखाने का हमारा टाइम है, हमें तोड़ने के लिए कितनी साजिशें सिर्फ इन 60-68 दिनों के अंदर ही फेंकते हैं और हम बेचारे दोनों हाथों से लेकर एक दूसरे के खिलाफ शुरू हो जाते। यकीन फरमाइए बाज़ोकात साजिशें इतना आसान हो जाती हैं हमारे लिए। मैं इसको शायद पिछली दफा आपकी खिदमत में अर्ज कर चुका हूँ, पिछले साल से पिछले साल ये मारका हुआ था, एक अखबार के अंदर चंद 2-3 कॉलम का एक एड जो चंद हजार रुपए में लगता है उससे साजिश करती है। इतना सस्ता साजिश, इतनी सस्ती साजिश, भाई कोई साजिश हो, कोई बड़ी साजिश हो, कम से कम दुश्मन को मेहनत करके साजिश करे तो मैं कहूं चलो हमारी कौम बेचारी पिस गई। इतनी सस्ती साजिश। तो बंदेगाने खुदा आपसे मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, चूंकि दोस्त है आप भी सुन रहे होंगे, बाद में सुनेंगे इंटरनेट वगैरह के ऊपर, उनकी खिदमत में अर्ज करूंगा, थोड़ा सा अपने दीनी मजहबी शऊर को इस्तेमाल कीजिए, थोड़ा सा अपने जज्बात को कंट्रोल कीजिए। आप एक बहुत बड़े वाकई को दुनिया को दिखाने वाले, जो एक मुजज़े की तरह होता है, इसको अपने इस इख्तलाफ में बर्बाद ना होने दें। और आप समझ रहे हैं कि मैं बिलाखस किस इख्तलाफ की तरफ इशारा कर रहा हूं। उन्होंने शुरू ही उसको वहां से करवाया जहां पे लोग जमा होने वाले हैं, शुरू वहीं से करवाया ताकि जहां पे लोग जमा होने वाले हैं अब मोहब्बत से जमा ना हो, एक दूसरे से लड़ के जमा हो। अभी हमारा जो बच्चा इस माहौल के अंदर नजब जाएगा उसके दिमाग के अंदर खिचड़ी बनी हुई होगी कि मैंने किसका साथ देना है, किससे लड़ना है, बजाय ये कि सही तो शहदा के रोजे को सोचता, बजाय ये कि वो नजब जाता, इराक जाता, कूफा जाता, ये सोचता हुआ जाता कि मैं सही तो शहदा के रोजे की तरफ जा रहा हूं। अभी उसका दिमाग सब इसमें लगा होगा, ये सही कर रहा है, वो गलत कर रहा है, ये गलत है, ये दीन से बाहर है, सब इसमें लगा हुआ। एहसान मत करो, कम से कम इतने बड़े अजीमुशान मौजूदे को हम जाए ना होने दें। हम अपनी ताकत के मौके के ऊपर दुश्मन की साजिश का शिकार ना हो, शऊर को इस्तेमाल करें। और ये जो नजरियाती मामला है, इख्तलाफ है, जिसके ऊपर दोनों तरफ के पास आरा मौजूद होंगी, ओपिनियंस होंगी, उनके पास आर्गुमेंट्स दलाइल भी होंगे, ये दलाइल महफूज हैं, ये तबादला करना चाहे करें, लेकिन एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था मत हो, अक्ल शऊर से काम लें। और भाई एक सादा सी बात है जो मुझे समझ में आ रही है, आपको भी समझ में आ रही है, जिस 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 खानदान में बाप का जनाजा रखा हो अच्छा नहीं है बच्चे लड़े। अभी हमारे इमाम का चेहलों भी नहीं हुआ है, अभी कहां लड़ने की बातें कर लो, अभी तो चेहलों भी नहीं हुआ है, इतना तो एहतराम करो एक दूसरे के साथ। आप कहेंगे उसी इमाम के नाम पे लड़ रहे हैं, खुदा का वास्ता ये तो सोचते कि दुश्मन भी यही कर पाएगा तुमसे, तो ऐसे सारे मतलब थोड़ा सा सब्र तहम्मुल के साथ अपनी बड़ी मसलहतों को समझें, अपने दीन को समझने की कोशिश करें, मौला से जो शहदा की इस अजीम शान मौजज़े को देखने की कोशिश करें, अपनी ताकतों को सही जो शहदा की तरफ लेकर जाएं। फिलहाल इन तमाम मसाइल में पढ़ने का वक्त नहीं है इस वक्त। एक तरफ से मैंने अर्ज किया, एक तरफ से हमारी कौम यमन में मुसीबत में मुसीबत में मुबतला हुई है, एक तरफ से हमारे बेचारे लोग जो हैं वो बहरीन के अंदर मुसीबत में फंसे हुए हैं, सऊदी अरब के अंदर, हिजाज के अंदर, हर तरफ मसाइल में फंसे हुए हैं। खुद हम लोग कम मुसीबतों में फंसे हैं, कम मुसीबतों में। 2 दिन नहीं गुजरते एक की शहादत की खबर आती है, तो इतने मसाइल काफी है हमारे पास। मौला सैयदुल शुहदा के नाम पर तहम्मुल के साथ आगे बढ़े इंशाअल्लाह। सैयदुल शुहदा ने हमें इज्जत दी है अल्हम्दुलिल्लाह, सैयदुल शुहदा के नाम पर मोहब्बतें लोगों के दिलों के अंदर मौजूद हैं। ये अय्याम अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम की मुसीबत के अय्याम, इसकी तरफ तवज्जो रहे कि भाई हम लोग माह मुहर्रम और हराम के अंदर हैं, माह सफर का आगाज होने वाला है, और सारी तवज्जोहात तो इस वक्त सिर्फ एक बात की तरफ होना चाहिए कि करोड़ों लोग सैयदुश्शुहदा के रोजे देखें। آپ یقین فرمائیے ہم تو مثلا جاتے بھی ہیں تو ہم باہر چلے گئے نجف پہ اترے تو کسی نے 70 کلومیٹر پیدل چل دیا نہیں چلا, کہ ہزاروں لوگ ہیں لاکھوں لوگ ہیں ایسے کہ جو 15 دن 20 دن بعد 6 مہینے پیدل چل کر امام حسین کے روزے پہ پہنچتے ہیں. عزیزم اس سردی میں, اس وقت کافی سردی ہے رات کے اندر, آپ جائیں صحراؤں کے اندر سردی ہوتی ہے, عورتیں بچے چل رہے ہیں کہ ہمیں سید الشہداء کے روزے پہ پہنچنا, گودوں میں گیر رہے ہیں, دشمنوں کے خطروں کو بھی جھیلتے ہیں بیچارے. ان میں سے نہیں معلوم کتنے لوگ ہیں انہوں نے عہد کیا ہوتا ہے کہ ہم نے ننگے پاؤں چلنا ہے, ننگے پاؤں چل رہے ہوتے ہیں. اتنی قربانیاں ہم بیداری بیداری لوگ دے رہے ہوتے ہیں اور کیوں نہ دیں. سید الشہداء کے خاندان کو جب اسیر بنا کوئی دیکھتا ہے کوئی قربانی کیوں نہ دے. یاد آتا ہے یعنی ہم لوگ ظاہر ہے ہم دنیا کے اندر رہ رہے ہیں, ہمیں دنیا کے اندر رہنا ہوتا ہے تو ہمیں سارے کام کرنے ہوتے ہیں, لیکن انسان اگر عقیدت کے عنوان سے سوچے تو شرم آتی ہے انسان عاشور کے دن چپل پہن کے گھوم رہا ہو, مگر میں نہیں کہہ رہا میں بھی پہنتا ہوں گا, لیکن اگر ایک دن یاد کرے کہ میرے مولا کو کل کیا ہوا گزرا ہے انسان کو بعد اوقات شرم آنے لگتی ہے. ابھی الحمدللہ رب العالمین کتنے لوگ ہیں جن کے اندر یہ عادت ہے, سید الشہداء نے ان سے مطالبہ کیا اور کتنا عجیب مطالبہ تھا جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے فرمایا کہ میرے شیعوں سے کہنا جب پانی پیو تو اپنے مولا کی پیاس بجھا. مولا چاہتے ہیں کہ ہم ان سے رابطے میں رہیں. عزیزو میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کروں گا, ہم امام حسین کے چاہنے والے, میں آپ سے صرف ایک بار پوچھوں گا امام حسین آپ کے چاہنے والے نہیں ہیں؟ میں آپ امام حسین کو چاہتے ہیں, ہم لوگ ناقص لوگ ان کا بھی عرض کیا تھا ہماری چاہت میں شدت نہیں ہے, ہم لوگ ناقص چاہتے ہیں, لیکن جب امام حسین آپ کو چاہتے ہیں پوری کمال کے ساتھ چاہتے ہیں. ابھی مجھ سے کوئی پوچھے کہ بھئی سید الشہداء کی چاہت کی نشانی کیا ہے, سید الشہداء کی چاہت کی نشانی کیا ہے, کتنے جملات ہمارے پاس موجود ہیں, بنی حسن سے جو مطالبہ کیا تھا وہ کیا تھا, بنی حسن سے کہا کہ بنی حسن میرا ظاہر یہاں پر آئے گا تم لوگ کھانے پینے کا بندوبست کرنا. اچھا ممکن ہے کوئی یہ کہے بھئی بنی حسن کا معاملہ روایت ہے, ممکن ہے کوئی کہے بنی حسن کا معاملہ روایت ہے, چلو بنی حسن کا معاملہ روایت ہے, یہ جو آج 2 کروڑ انسانوں کو کھانا دے رہا ہے یہ کون دے رہا ہے, چلو وہ روایت اگر مانتے. ابھی یہاں پہ جو 2 کروڑ انسان جمع ہوتے ہیں ان میں کوئی خبر نہیں کہ کوئی بھوکا مرا ہو کوئی پیاسا مرا ہو, اور میں جب اس جگہ پہنچتا ہوں تو اس واقعے کو یاد دلاتا ہوں کہ سید الشہداء کے روزے پر ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہے اور جب کوئی اس سے پوچھتا ہے کہ کھاتی کہاں سے پیتی کہاں سے ہے تو ایک جملے میں جواب دیتی ہے, کہتی ہے بیٹا یہ خود بھوکا پیاسا مر گیا ہے, اب کسی کو بھوکا پیاسا مرنے نہیں دیتا. کروڑوں لوگ پوری دنیا میں اس کے نام پر سڑکوں پہ آئیں گے, کوئی پوری دنیا میں دکھا دے ایک آدمی بھوکا رہا ہو. مولا کا دسترخوان ہے, ابھی اگر جملے میں عرض کروں نا یہ کون ہے جو سب کو کھلا رہا ہے, یہ کون ہے جو سب کو کھلا رہا ہے جس کی یتیم بچی کو بھی دروازے لگے ہیں, جس کی یتیموں کو بھی دروازے لگے ہیں وہ کھلا رہا ہے, وہ کھلا رہا ہے. دنیا میں کوئی کہیں بھی مرے وہ کہے گا مجھے کفن امام حسین کا ملے, کفن کربلا میں دے دو. یہ کس کے کفن کا طلب کی طلب ہے جس کی بچی بھی بکورا کفن ہے, جس کی بچی بھی بکورا کفن ہے یہ اس کا معاملہ ہے. چونکہ جملہ سید الشہداء کی یتیم بچی کی طرف آئے ہیں بس ان کے نام پر ایک روایت اور عرض کر کے مسائل تمام کروں. بس ایک موقع آتا ہے سید الشہداء کی بچی خواب دیکھتی ہے, خواب دیکھتی ہیں, اپنے خواب کو باقی کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا جیسے آسمان سے امانیاں اتر رہی ہیں. فرمایا آسمان سے امانیاں اتری ہیں, اس میں سے خواتین تشریف لائی ہیں. تو فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا لوگوں سے کہ جو خواتین آئی ہیں یہ کون آئی ہیں, تو لوگوں نے بتایا کہ دیکھو یہ بی بی ہوا آئی ہیں, یہ بی بی مریم آئی ہیں, یہ بی بی آسیہ آئی ہیں, یہ بی بی خدیجہ بھی آئی ہیں. اس کے بعد فرماتی ہے کہ میں نے ایک معظمہ کو دیکھا جو جوان ہیں اور سب ان کو تھام رہے ہیں. فرمایا میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے, فرمایا یہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. جیسے ہی سید الشہداء کی بچی دیکھتی ہیں کہ جدہ ماجدہ آئی ہیں, میری دادی آئی ہیں, ان کے پاس تشریف لے جاتی ہیں, کہتی ہیں دادی آپ کی امت نے ہمیں بہت ستایا ہے. روایت موجود ہے, میں روایت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, روایت موجود ہے کہ بی بی سوال کرتی ہے کہ بچی یہ بتاؤ کانوں کے زخم کیسے ہیں, کانوں کے زخم کیسے ہیں, تماچوں کے نشان ختم ہو گئے. بچی نے فریاد کی کہ دادی زندان نے بہت تکلیف دی ہے, زندان نے بہت تکلیف ہے. فرمایا تمہارے دکھ ختم ہو جائیں گے, تمہارے غم ختم ہو جائیں گے. گویا جب یہ سنایا تو خواتین نے فرمایا انا لله و انا الیہ. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. پروردگار آل کے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے پاک پروردگار آل کے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما, دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. جن لوگوں نے درخواست بھیجی ہے اے پاک پروردگار بہت بیمار کربلا بیماروں کو بالاخص بیمار مورد نظر کو شفا عاجل و کامل نصیب فرما. اے پاک پروردگار جو بے گناہ جیلوں کے اندر ہیں بے حق و سرائے کربلا آزادی اور رہائی نصیب فرما. اے پاک پروردگار ہمارے مرحومین تیری رحمت کے منتظر ہیں, تجھے واسطہ سید الشہداء کی مظلومیت کا ہمارے مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. اے خدا یہ دعائیں تیری حجت کے لیے سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. اے پاک پروردگار ان کے ظہور مبارک میں ان کی نصرت کی راہ میں زندگی گزارنے کی